کی روح اثار کا وارث، جنبی کی روح اثار کا وارث، کی روح اثار کا وارث، جنبی کی روح اثار کا وارث، جنبی کی روح اثار کا وارث، کی روح اثار کا وارث،
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا والصلاة والسلام على سيد الرسل وعلى آله وأصحاب الذين أوفوا العهد الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق خير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال النبي قولوا لعنة الله على شركم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ سیاست کا فسو ہم نے، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے. کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، راہ زندگی پہ ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے تھے جو مشالیں جلا کے جیے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ کے غیور چیالے شاہینوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، آپ حضرات کے شہر میں دوسری مرتبہ آنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ پچھلی مرتبہ آپ کی عظیم الشان کانفرنس میں شرکت کے لیے میں نے عشاء کی نماز کے بعد قائم پور میں تقریر کر کے وہاں سے سفر کا آغاز آندھی اور بارش میں شروع کیا۔ 3 گھنٹے کے بعد جب 12:30 بجے ہم لوگ یہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ بارش کی شدت اور کثرت کی بنا پر اگرچہ آپ حضرات کے جذبات میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی تھی، لیکن ہمارے ہی ذمہ داروں نے مناسب سمجھا کہ جلسہ ملتوی کر دیا جائے۔ وہ جلسہ ملتوی ہو چکا تھا، اس طرح آپ سے بغیر ملاقات کیے ہوئے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس چلا گیا۔ اور گزشتہ روز بہاولپور کے اور اسی طرح رحیم یار خان کے دورے پر آنا ہوا تو ہمارے محترم آپ کی تحصیل کے صدر، انہوں نے کہا کہ آپ کوئی وقت بھی دیے۔ میں نے عرض کیا کہ اتفاق سے میرے پاس منگل کے روز کا وقت خالی ہے، تو یہ ہے مجھے حیرت ہوئی کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ منگل کا دن بہت قریب ہے ہم انتظام نہیں کر سکیں گے، انہوں نے آپ حضرات پر اعتماد کرتے ہوئے یہ وقت لے لیا۔ اور آج کا یہ عظیم اجتماع دیکھ کر مجھے انتہائی مسرت اور حیرت ہو رہی ہے کہ کس قدر 60 نوٹس پر آپ حضرات اتنی بڑی تعداد میں یہاں تشریف لے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، سپاہ صحابہ کی جنگ جاری ہے، جہاد شروع ہے، لڑائی اور جھگڑے کا آغاز ہو چکا ہے۔ کس کے ساتھ؟ رافضیت اور شیعیت کے ساتھ۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا سپاہ صحابہ والوں کا شیعیت سے کوئی زمین کا جھگڑا ہے؟ کوئی جائیداد کا جھگڑا؟ کوئی ہمارا خاندانی جھگڑا؟ میرے بھائیوں، اگر آپ اس بات کو دیکھیں تو نہ ہمارا جھگڑا شیعیت سے کوئی خاندانی تھا، نہ ہمارا جھگڑا شیعیت سے کوئی جائیداد کا تھا، نہ شیعیت سے ہمارا جھگڑا کسی اور بات کا تھا۔ شیعیت سے ہمارا جھگڑا تھا اور ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گا۔ یہ جھگڑا، یہ جہاد، یہ جنگ حق باطل کی جنگ ہے۔ یہ جھگڑا عقیدے کا جھگڑا ہے، یہ جھگڑا نظریے کا جھگڑا ہے، یہ جھگڑا اسلام اور کفر کا جھگڑا ہے۔ یہاں تک کہ یا شیعیت اسلام قبول کر لے جھگڑا ختم ہو جائے گا، یا شیعیت اپنے کفر کا اعلان کر دے جھگڑا ختم ہو جائے گا، یا شیعیت کا نشان کے راہ سے مٹ جائے جھگڑا ختم ہو جائے گا، یا پھر سپاہ صحابہ اپنی کوشش کرتی کرتی، سپاہ صحابہ اپنے جہاد کا آغاز رکھے ہوئے منزل مقصود پہ پہنچ جائے جھگڑا ختم ہو جائے۔ میرے بھائیوں،
آج میں آپ کے سامنے بڑے سادہ انداز چار باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہمارا جھگڑا اور شریعت کا جھگڑا ہے اور وہ باتیں عام باتیں نہیں. میرے بھائیوں, آپ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں سب کا مطالعہ کریں گے, آپ سب کا جائزہ لیں, آپ کو اس بات کی حقیقت سے آگہی ہوگی کہ دنیا کا ہر مذہب, ہر گروہ جس ذات کو اپنا معبود, جس ذات کو اپنا رب, اپنا الہ, اپنا خالق اور مالک سمجھتا ہے, ہندو بھی جسے رام کے نام سے پکارتا ہے, عیسائی بھی جسے رب کے نام سے یاد کرتا ہے, یہودی بھی جسے گاڈ کہہ کے, خدا کہہ کے پکارتا ہے, مسلمان بھی جسے اللہ کہہ کے یاد کرتا ہے, اور اسی طرح مجوسی بھی جسے برہمن کے نام سے یاد کرتا ہے, ہر ایک کا اپنے معبود کے بارے میں یہ عقیدہ ہے, یہ نظریہ ہے کہ جو رب ہوتا ہے, جو معبود ہوتا ہے, جو خالق, جو رازق مالک ہوتا ہے, وہ جھوٹ وہ جھوٹ وہ دھوکا وہ مجبور نہیں ہوتا, وہ مجبور نہیں ہوتا, وہ جھوٹ نہیں بولتا, وہ دھوکا نہیں دیتا, وہ وعدہ کر کے اس کی مخالفت نہیں کرتا. دنیا کا کوئی مذہب اپنے رب کو جھوٹا نہیں کہتا, اپنے رب کو مجبور نہیں کہتا, اپنے رب کو وعدہ کی مخالفت کرنے والا نہیں کہتا. لیکن اس کائنات پر, زمین کی پشت پر, اس دھرتی پر شیعہ مذہب وہ واحد مذہب ہے, شیعہ گروہ وہ واحد گروہ ہے, شیعہ طبقہ وہ واحد طبقہ ہے جو رب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں, یہ نظریہ رکھتے ہیں. اگر رب جھوٹ بولتے ہیں, رب مجبور ہو جاتا ہے, رب ایک وعدہ کر لیتا ہے, حالات اس کے نامخالف ہو جاتے ہیں اور رب اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکتا. اب آپ بتلائیں کہ جو گروہ رب کو جھوٹا کہے, جو گروہ رب کو مجبور کہے, جو گروہ رب کو ظالم کہے, اس گروہ اور طبقے کو مسلمان مانا جا سکتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ شیعہ کا یہ عقیدہ کہاں ہے؟ شیعت کی بنیادی مذہبی کتاب اصول کافی کو اٹھا کر پڑھیے, اس میں باب البدع ہے کہ اللہ کو پتا ہو جاتا ہے, یعنی رب بھول جاتا ہے, رب ایک وعدہ کرتے حالات اس کے خلاف ہو جاتے ہیں, رب کو اپنا وعدہ بدلنا پڑتا ہے, اپنا فیصلہ واپس لینا پڑتا ہے, اور شیعت اعلان کرتی ہے کہ دیکھو رب نے اعلان کیا تھا, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ یہ قرآن میں نے اتارا ہے, اس کی حفاظت بھی میں خود اٹھاؤں گا. رب نے اعلان کیا تھا کہ لوگوں یہ کتاب قیامت کی صبح تک رہے گی, اس کا ایک ایک حرف کوئی بدل نہیں سکے گا, اس کا ایک ایک سطر اپنی جگہ پہ مضبوط ہوگی, محکم ہوگی, لا تبدیل اور تحریف نہیں ہو سکے گی. لیکن شیعت کہتی ہے کہ رب نے قرآن اتارا, پیغمبر کے صحابہ نے قرآن بدل دیا, پیغمبر کے صحابہ نے قرآن میں تحریف کر دی, پیغمبر کے صحابہ نے قرآن میں رد و بدل کر دیا. رب نے کہا تھا کہ قرآن کوئی نہیں بدل سکے گا, رب نے اعلان کیا تھا کہ تحریف نہیں ہو سکے گی, رب نے اعلان کیا تھا کہ اس کی حفاظت میں کروں گا. سجت کہتی ہے قرآن بدل گیا، سجت کہتی ہے تبدیل ہو گیا، سجت کہتی ہے اصل قرآن 17,000 آیتوں کا تھا، موجودہ قرآن میں 4,500 آیت ہے، مجھے بتلاؤ کہ جو یہ کہے کہ قرآن کی 10,000 آیتیں غائب ہو چکی ہے، قرآن کو شراب خور خلفاء نے بدل دیا ہے، قرآن میں کفر کے ستون موجود ہے، جو گروہ طبقہ قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہو وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ رب نے جو وعدہ کیا تھا جھوٹا کیا تھا، رب نے جو اعلان کیا تھا غلط کیا تھا، قرآن بدل گیا، رب حفاظت نہ کر سکا، قرآن بدل گیا، رب محفوظ نہ کر سکا، جو قوم گرو رب کو جھوٹا کہے، رب کو وعدہ کی مخالفت کرنے والا کہے، بتلاؤ کہ وہ ایک لمحہ کے لیے مسلمان ہو سکتے؟ قرآن کا مسئلہ تو بڑا واضح مسئلہ ہے، آج لوگ کہتے ہیں جی وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، مسلمانوں کیا آپ نہیں جانتے، آئندہ یہ حرکت نہیں کرنا، کیا آپ نہیں جانتے کہ جو شخص ایک شخص ہے، ایک آدمی ہے، وہ 1,000 سال سے، کتنے عرصے سے؟ 1,000 سال سے ایک شخص بیت اللہ کی 4 دیواری کے اندر، جنہوں نے حج کیا ہاتھ کھڑا کریں، آپ نے بیت اللہ دیکھا ہے؟ اور جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے فوٹو ضرور دیکھا ہوگا کہ بیت اللہ چوکس مکان ہے، لوگ اس کا طواف کرتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ اس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کا وہ قبلہ ہے، وہ کعبہ ہے، لوگ طواف کرتے ہیں، نبیوں نے طواف کیا ہے، ایک شخص ہے وہ 1,000 سال سے اس بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، 1,000 سال سے روزہ رکھ رہا ہے، 1,000 سال سے رب کی عبادت کر رہا ہے، 1,000 سال سے اللہ کی یاد میں مصروف ہے، وہ شخص جو 1,000 سال سے نمازی ہے، 1,000 سال سے روزہ دار ہے، 1,000 سال سے عبادت الہی میں مصروف ہے، ایک لمحہ بھی اس کا اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں گزرا، وہ شخص کہتا ہے کہ میرا یقینہ ہے کہ جو قرآن آج ہے، جو کتاب ہمارے پاس ہے، اس قرآن کی تمام ایسے اللہ کا کلام ہے، اس قرآن کے 30 پارے اللہ کا کلام ہے، اس قرآن کی 114 سورتوں میں سے 113 سورتیں اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن کی ایک سورت سورہ کوثر جس کی 3 آیتیں ہیں جو 1 سطر میں لکھی جاتی ہے، وہ کہتے کہ میں سارے قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہوں، لیکن سورہ کوثر کو اللہ کا کلام نہیں مانتا، یہ کسی بندے کا کلام ہے جو قرآن میں داخل کر دیا گیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، مسلمانوں تم بتلاؤ کہ جو بیت اللہ میں 1,000 سال سے نماز پڑھتا ہے، 1,000 سال سے روزہ رکھتا ہے، 1,000 سال سے عبادت کرتا ہے، اگر وہ قرآن کی ایک سورت کا انکار کر دے آپ اسے کیا سمجھو گے؟ زور سے کیا سمجھو گے؟ آپ مفتی ہو، آپ نے فتوے کی کتابیں پڑھی، آپ نے نماز پڑھنے والے پہ فتوا لگا دیا، آپ نے روزہ رکھنے والے پہ فتوا لگا دیا، آپ نے کعبہ کے اندر کھڑے ہونے والے پہ فتوا لگا دیا، یہ تو آپ نے لگایا، میں نے تو نہیں لگایا، کیوں لگایا؟ جواب ملے گا کہ مولوی صاحب اگرچہ ہم مفتی نہیں ہیں، اگرچہ ہم مولوی نہیں ہیں، اگرچہ ہم نے فتوے کی کتابیں نہیں پڑھی، لیکن ہم اتنا مسئلہ ضرور جانتے ہیں کہ جو قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے اور اس کو یہ کہے کہ یہ رب کا کلام نہیں ہے، بندے کا کلام ہے، ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ چاہے وہ لاکھ سال عبادت کرے، چاہے وہ ہزار سال عبادت کرے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان
نہیں ہو سکتا.
لوگ کہتے ہیں شیعہ نماز پڑھتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے جو تو پڑھتا ہے. شیعہ کلمہ پڑھتا ہے، شیعہ وہی کلمہ پڑھتا ہے جو آپ پڑھتے ہیں. وہ حج کرتے، اس کا حج کرنے کا طریقہ وہی ہے جو آپ کہے. اگر وہی ہوتا جو آپ کہے، وہ تب بھی اگر وہ قرآن کی ایک آیت کا انکار کرتا تو کافر بن جاتا. جس کا کلمہ جدا ہے، نماز جدا ہے، روزے کا وقت جدا ہے، زکات جدا ہے، حج جدا ہے، وہ اس کے باوجود یہ کہتا ہے کہ اس قرآن میں 10,500 ایتیں نہیں ہیں، یہ قرآن شراب خوروں کا لکھا ہوا ہے، اور اس قرآن میں کفر کے ستون ہے. بتلاؤ جو قرآن میں کفر کے ستون ہونے کا دعویٰ کرے وہ کافر نہیں ہے تو اور کون ہے؟ آپ کو اگر کوئی بھی دلیل یاد نہ رہے، کوئی بھی بات میری یاد نہ رہے، تو ایک بات یاد کر لینا، شیعہ سے کہو کہ اگر تم قرآن کو مانتے ہو، اگر تم قرآن کو مانتے ہو تو جاؤ پوری دنیا سے، ہمارا دعویٰ ہے کہ ایک حافظ قرآن لے آؤ، ایک حافظ. اگر میں یہ کہوں کہ سنیو، اگر تم قرآن کو مانتے ہو، تم اس شہر سے 100 حافظ قرآن لاؤ، تو آپ ایک گھنٹے کے بعد 100 نہیں 200 لے آئیں گے. لے آئیں گے نہیں لے آئیں گے؟ کیوں؟ کہ سنی قرآن کو مانتا ہے، اس کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، اس کی بچی قرآن کی حافظ ہے، سنی جوان قرآن کا حافظ ہے، سنی بوڑھا قرآن کا حافظ ہے. اگر شیعہ اس قرآن کو مانتا ہوتا تو کوئی تو مائی کا لال ہوتا جو قرآن کا حافظ ہوتا. ہے کوئی حافظ؟ کوئی لاؤ. یہ چیلنج آج سے نہیں، یہ چیلنج 60 سال پہلے سے مولانا عبدالشکور لکھنوی کا دیا ہوا ہے کہ لوگوں قیامت تو ہو جائے گی، لیکن کسی شیعہ ماں نے وہ بیٹا چلا نہیں ہے جو قرآن کا حافظ بن سکے. یہ کتنی سادہ سی دلیل ہے، ہے یہ نہیں ہے قرآن کا حافظ ہی نہیں؟ کیوں نہیں؟ کہ وہ اس قرآن کو مانتا نہیں، وہ اس قرآن کو رب کی مکمل کتاب نہیں مانتا. اگر وہ مانتا ہوتا تو اس کا حافظ ہوتا. میرے بھائیوں، دوسری بات، سب سے بڑی دلیل، شیعت کو چیلنج کرو کہ شیعو، ہم تمہاری کتابوں سے، تمہارے مذہب کی بنیادی کتابوں سے، ان کتابوں سے جن کتابوں کے لکھنے والے کو خمینی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیڈر تھے، خمینی کہتے یہ ہمارے مذہبی پیشوا تھے، خمینی کہتے کہ یہ ہمارے مذہبی رہنما تھے، اور جن کو تم اپنا مذہبی لیڈر مانتے ہو، پیشوا مانتے ہو، وہ اعلان کر گئے ہیں آج سے 400 سال پہلے علامہ لوری طبرسی پیدا ہوا، اس نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام تبصر الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب، کہ قرآن جو رب کی کتاب ہے وہ بدل چکا ہے، اس میں تحریف ہو گئی. اس نوری طبرسی نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب میں ثابت کیا کہ قرآن بدل گیا ہے. اس میں وہ خود لکھتا ہے کہ میں نے اپنے مذہب کی کتابوں کو پڑھا، میں نے اپنے اماموں کی روایتوں کو پڑھا، میں نے اپنے اماموں کی باتوں کو پڑھا، تو میں نے دیکھا کہ ہمارے 12 اماموں نے ایک مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، 500 مرتبہ نہیں، اور نوری طبرسی شیعہ کہتے کہ میرے اماموں نے 2,000 مرتبہ اس بات کا اعلان کیا ہے، اس بات کو وعدہ کیا ہے کہ لوگوں، رب کا قرآن بدل چکا ہے. میرے بھائیوں، یہ کس نے کہا؟ شیعہ نے کہا. یہ کس نے کہا؟ یہ کتاب ایران سے چھپ چکی ہے، لکھنے والا شیعہ ہے، خود شیعہ کہتا ہے کہ ہماری کتابوں میں ہمارے اماموں نے 2000 مرتبہ اس بات کا اعلان کیا کہ یہ قرآن بدل گیا ہے، یہ قرآن. جاؤ ایک اور چیلنج کرو کہ شیعہ اگر تم اس قرآن کو مانتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن مکمل قرآن ہے، یہ کتاب بدلی نہیں ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوئی، تحریف نہیں ہوئی، ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں، تمہیں الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ جاؤ دنیا شیعت کے شیعہ جمع ہو جائیں، اپنے مذہب کی کتابوں سے، اپنی شیعہ کتابوں سے، اپنے 12 اماموں کے 12 اقوال، ہر امام کا ایک قول دکھا دو کہ 12 اماموں نے 12 مرتبہ یا ایک مرتبہ یہ کہا ہو کہ یہ قرآن اصلی ہے، بدلا نہیں ہے. آپ کی سمجھ میں بات آئی؟ یہ تو ہے کہ ان کے اماموں نے 2000 مرتبہ کہا کہ یہ قرآن بدل گیا ہے، لیکن 12 اماموں نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ یہ اصلی قرآن ہے. 12 کو چھوڑیے، دنیا شیعت کو چیلنج ہے کہ وہ اپنی کتابوں سے اپنے اماموں کا ایک قول دکھائے، ایک روایت دکھائے، ایک حدیث کا ٹکڑا پیش کرے کہ جس میں یہ ہو کہ یہ قرآن اصلی ہے، یہ مکمل ہے، یہ تبدیل نہیں ہوا. سنیو، جو قوم اپنی کتابوں سے قرآن کی تعریف کے انکار پر مبنی ایک روایت نہیں دکھا سکتی، ایک ٹکڑا پیش نہیں کر سکتی، اپنے اماموں کا ایک قول نہیں دکھا سکتی اور اپنی کتابوں سے 2000 قول یہ پیش کرتی ہے کہ یہ قرآن بدل گیا ہے، یہ قرآن تبدیل کر دیا گیا ہے، اس قرآن میں کبھی زیادتی کرتی ہے، بتلاؤ کہ قرآن کے تعریف کا کردار رکھنے والا شیعہ اگر اب بھی کافر نہیں ہے تو پھر کب کا؟ یہ بات اصولی ہے یا نہیں؟ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ ایسے تو نہیں ہم پانی میں مدھانی پھیر رہے، ایسے تو جھگڑا نہیں. پولیس والو، انتظامیہ والو، دانشورو، عقل مندو، تاجرو، دکاندارو، طالب علمو، ہمارا موقف سنو، ہمارے دلائل سنو، ہماری بات سنو کہ جو گروہ طبقہ قرآن کو رب کی کتاب نہیں مانتا اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بدل گئی ہے، ہم کس طرح اسے مسلمان سمجھیں؟ کوئی طریقہ ہے مسلمان سمجھنے کا؟ کوئی گنجائش ہے؟ یہ تو صرف قرآن کی بات ہے. میں تو عرض کر رہا تھا کہ شیعت اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے، اللہ بھول جاتا ہے. چنانچہ شیعت میں یہ مسئلہ ہے، شیعت کی کتاب اصول کافی میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اصول تھا، یہ ضابطہ تھا کہ شیعت کے 12 اماموں میں ہر امام کا بڑا بیٹا اس کے بعد امام ہوگا، وہ باپ ہے، اس کا جو بڑا بیٹا ہے وہ باپ کے بعد امام ہوگا، اس کا پھر جو بڑا بیٹا ہے وہ امام ہوگا، حضرت علی کے بعد ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن ہیں. پھر ایک اصول بدلا ہے کہ حضرت حسن کے بعد حضرت حسین، پھر حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین امام، زین العابدین کے بڑے بیٹے حضرت باقر امام، حضرت باقر کے بڑے بیٹے حضرت جعفر امام. یہ اصول تھا کہ باپ کے بعد بڑا بیٹا امام بنتا ہے، اور امام کے بارے میں شیعت یہ عقیدہ رکھتی ہے. سنیو، آج کے نوجوانوں، مولوی حضرات، آپ کی توجہ کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آج سوائے چاپا نے سید کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا، یہ بات بھی ذہن سے نکالو کہ سوائے چاپا سید کو کب نے کافر، شیعہ کو ابن تیمیہ نے کافر کہا، شیعہ کو مجدد الف ثانی نے کافر کہا، شیعہ کو کافر کہا جاتا رہا، یہاں تک کہ برے صغیر کے وہ نامور انسان کہ جس کے ذریعے سے یہاں علم حدیث پہنچا، جس کو آج سارے پاکستان نہیں برے صغیر ایشیا کے تمام دنیا کے نامور علماء آج بھی مانتے ہیں، وہ وقت کا سیاستدان، وقت کا مجدد، وقت کا ولی، نامور عالم جس کو آج دنیا شاہ ولی اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے. آپ نے شاہ ولی اللہ کا نام سنا؟ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں رات کو سویا، مجھے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. کس کی زیارت ہوئی؟ بڑے لوگوں کو بڑوں کی زیارت ہوتی ہے نا. ہم سوئیں تو ہمیں کس کی زیارت ہوتی ہے؟ ہمیں کبھی اداکاروں کی زیارت ہوتی ہے، کبھی فنکاروں کی زیارت ہوتی ہے، کبھی کھلاڑیوں کی زیارت ہوتی ہے، کبھی چوکیداروں کی زیارت ہوتی ہے، کبھی تحصیلداروں کی زیارت ہوتی ہے، کبھی تھانے داروں کی زیارت ہوتی ہے. یہ ہمیں زیارتیں ہوتی ہیں کہ ہمارا ان سے جو واسطہ ہے. اللہ والوں کو اللہ والوں کی زیارت. اور حضور نے فرمایا مر رہانی فقط رہانی، جس نے نیند میں مجھ کو دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، کسی اور کو نہیں دیکھا. شاہ ولی اللہ کو زیارت ہو گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیارت ہوئی اور ہوش و حواس میں ہے. عرض کیا اللہ کے رسول حواس میں ہے، عرض کیا اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے کہ میں شیعوں کو مسلمان سمجھوں یا کافر. ہائے ہائے کتنا بڑا سوال کر دیا، کتنی بڑی بات پوچھی پیغمبر کی بارگاہ میں، کتنا بڑا استفتاء شاہ ولی اللہ نے رکھ دیا کہ پیغمبر کی زبان سے سنو کہ شیعہ کون ہے. اللہ کے رسول چاہتے تو فوراً فرماتے کہ ولی اللہ کافر ہے، ولی اللہ یہ شیعہ مرتد ہے. حضور نے ایسے نہیں فرمایا، فرمایا شاہ ولی اللہ اگر تو شیعہ کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہے تو اٹھ شیعہ کی کتابوں کا مطالعہ کر، شیعہ کے عقیدے امامت کو پڑھ، تجھے پتا چل جائے گا کہ شیعہ کون. آنکھ کھل گئی. یہ بات تفہیمات الہیہ میں موجود ہے. شاہ ولی اللہ فرماتے میری آنکھ کھلی، میرے ذہن میں وہ بات تھی کہ میں نے سوال کیا کیا تھا، حضور نے جواب کیا دیا. میں نے شیعوں کی کتابیں منگوائی، سب سے پہلی کتاب اصول کافی منگوائی، اس کا مطالعہ شروع کیا. آپ جب اصول کافی پڑھیں گے تو اس میں سب سے پہلے کتاب الامامت ہے، اماموں کا ذکر ہے. پہلے امام حضرت علی ہے، دوسرے حضرت حسن، تیسرے حضرت حسین، چوتھے حضرت زین العابدین، پانچویں باقر، چھٹے جعفر، ساتویں موسیٰ کاظم، آگے ان کے بیٹے علی نقی تقی اور حسن عسکری، یہ بارہ امام ہے. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جب میں نے شیعہ کی کتاب کو سامنے رکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ ہوئی کہ وہ کتاب کہتی ہے کہ ہمارے امام اسی طرح معصوم ہوتے ہیں جس طرح نبی معصوم ہوتے ہیں. شیعوں کا اماموں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے، امام، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ معصوم سوائے نبی کے اور کوئی نہیں ہوتا. فرمایا میں نے دوسرا باب پڑھا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام کے اختیار میں تمام کائنات کا ذرہ ذرہ ہوتا ہے، امام کے تابع فرمان تمام دنیا ہوتی ہے، امام ہر جگہ موجود ہوتا ہے، ہر چیز امام کے علم میں ہوتی ہے. تو میرے دل نے کہا کہ ولی اللہ یہ تو خدا اختیار ہے، ہر جگہ موجود تو رب ہوتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ تو رب کے تابع فرمان ہوتا ہے. میں نے اگلا چیپٹر کھولا، اگلا ورقہ کھولا اور پھر اگلے باب کو پڑھنا شروع کیا. وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ ہمارے امام کو موت اس کی مرضی سے آتی ہے، امام چاہے تو موت آئے گی، نہیں چاہے تو نہیں آئے گی. میں نے آگے پڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگے لکھا ہوا ہے کہ امام وہ ہے کہ اگر رب کسی چیز کو حلال کرے امام اس کو حرام کر سکتا ہے. شاہ ولی اللہ فرماتے میں نے اگلا باب کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ہر امام پہ فرشتہ نازل ہوتا ہے، ہر امام پہ وحی آتی ہے. میں نے اگلا چیپٹر کھولا، اگلے باب کو پڑھنا شروع کیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اصول کافی والے نے لکھا کہ اماموں کا رتبہ نبیوں سے اعلیٰ ہوتا ہے. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، جب میں نے کتاب الامامت کو پڑھا تو میرے دل نے کہا کہ ولی اللہ عقیدہ امامت رکھنے والا پیغمبر کی ختم نبوت کا منکر ہے، رب کی توحید کا منکر ہے. جو ختم نبوت کا منکر ہو لاشک کافر ہے، جو رب کی توحید میں کسی کو شریک ٹھہرائے لاشک کافر ہے. شیعوں کو کافر ہم نے نہیں کہا، شیعوں کو کافر تو شاہ ولی اللہ نے بھی کہا. شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے کہا، مولانا قاسم نانوتوی نے کہا، مولانا رشید احمد گنگوہی نے کہا، بریلویوں کے نامور عالم اور ان کے اعلی حضرت احمد رضا خان نے کہا کہ شیعہ لاشک کافر ہے، جو ان کو کافر نہیں مانتا وہ خود کافر ہے، ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، ان کی جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں شیعوں کو دفن کرنا جائز نہیں ہے. اہل حدیثوں کا فتویٰ پڑھو، احسان لائی زہی لکھتے ہیں کہ شیعہ لاشک کافر ہے، قرآن کا منکر ہے، صحابہ کا دشمن ہے، ختم نبوت کا منکر ہے. پیر سیار کا فتویٰ پڑھو، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اوپر سے پانی نیچے آ رہا ہے اور اوپر پانی سور پی رہا ہے، خنزیر اوپر منہ لگائے ہوئے ہے، تم نیچے سے پانی پی سکتے ہو، وہ پانی تمہارے لیے حلال ہے. اگر اوپر بیٹھا ہوا کوئی شیعہ پانی پی رہا ہے، پانی ناپاک ہو چکا ہے، تم منہ مت لگاؤ کہ پانی ناپاک ہے، تمہارے لیے جائز نہیں.
کافر کافر شیعہ کائنات کا.
میرے بھائیوں، شیعہ کو کافر تو پہلے سے کہا گیا ہے، بات صرف اتنی تھی کہ آج تک شیعہ کو کافر کہا گیا، مدرسے کی چار دیواری میں کہا گیا، اسے کافر کہا گیا، اسے فتوے کے کاغذوں میں کہا گیا. آج تک چار دیواری میں فتویٰ دیتے ہیں، مفتی کہتا تھا کہ کافر ہے، عالم کہتا تھا کہ کافر ہے، فتوے میں لکھتا تھا کہ کافر ہے، طالب علم کو پڑھاتا تھا کہ کافر ہے. حق نواز کا سبا صحابہ کا قصور یہ ہے کہ جو فتوے مفتیوں نے دیے تھے، جو بات عالموں نے کہی تھی، جو بات چار دیواری میں ہوتی رہی، حق نواز نے دنکے کی چوٹ سے وہ بات میدانوں میں کہی، وہ بات دیوانوں میں کہی، وہ بات چوک و چراغ میں کہی، وہ بات قصبات دیہات میں کہی، وہ بات شہروں میں کہی، اس نے نعرہ بنا کے رکھ دیا کافر کافر شیعہ کا. میں عرض کر رہا تھا کہ شیعہ عاشق وہ تو پرانا کافر ہے، اور اس کے کفر کی باتیں تمام کافروں سے ملا لی. دنیا کا کوئی مذہب آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس مذہب کی بنیاد، جس مذہب کا یہ عقیدہ ہو کہ اگر تم جھوٹ نہیں بولو گے تو تم مومن نہیں. جھوٹ بولنا کسی مذہب کی عبادت ہے؟ انگریز کے ہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، ہندوؤں میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، سکھوں میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، دنیا کا کوئی مذہب جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیتا. اور شیعہ کہتا ہے لا ایمان لمن لا تقی جلا، جو تقیہ نہیں کرتا، جو جھوٹ نہیں بولتا، اس کا ایمان ہی نہیں، اس کا ایمان نہیں ہے. ایمان بچانا ہے تو جھوٹ بولنا پڑے گا، ایمان بچانا ہے تو کذب سے کام لینا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ سے بات کرتے ہیں کہ تم صحابہ کو نہیں مانتے، تم قرآن کو نہیں مانتے، تم رب رسول کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہم تو مانتے ہیں، تمہارے مولوی جھوٹ بولتے ہیں، وہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں. اور آپ کیا شیعہ تو مانتے ہیں، آپ بڑے سادے ہیں. اگر شیعہ آپ کے سامنے سچ بول دے، جھوٹ نہ بولے، وہ سچ بات کا اظہار کر دے، تو وہ تو
بیمار ہو جائے گا. میں باتیں آگے آ رہا ہوں, ابھی تو میں بنیادی باتیں کر رہا ہوں کہ شیعہ اگر سچی سچی بات آپ کے سامنے کر دے تو اس کے عقیدے کے مطابق اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. کیوں؟ کہ اس کا مذہب کہتا ہے کہ اگر تو تقیہ نہیں کرے گا, اگر جھوٹ نہیں بولے گا تو تیرا ایمان ختم ہو جائے گا. تو اب آپ چاہتے ہیں کہ شیعہ سچ بول کے بے ایمان بن جائے؟ شیعہ ایسا کبھی نہیں کریں گے. وہ جھوٹ بولیں گے تاکہ ان کا ایمان پختہ ہو, وہ دجل سے کام لیں گے تاکہ ان کا ایمان پختہ ہو. آپ سوچتے ہیں کہ بھلا شیعہ اس طرح کیوں کر سکتا ہے؟ شیعہ کہتے کہ جناب ہم تقیہ کرنے پہ مجبور ہیں, تقیہ ہمارے مذہب کی بنیاد ہے. کس وجہ سے؟ اور ظالمہ جھوٹ بولنا تو کسی مذہب میں جائز نہیں ہے, جھوٹ بولنا تو بری بات ہے. جھوٹ بولنے کی اجازت تو کوئی مذہب نہیں دیتا, تم جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ شریعت کہتی ہے مولوی صاحب ہم کیا کریں, سوائے صاحبہ والو ہم تو مجبور ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہمارے پہلے امام حضرت علی نے 23 سال تک جھوٹ بولا ہے, 23 سال تک تقیہ کیا ہے. جس مذہب کا پہلا امام 23 سال تک تقیہ کرے وہ مذہب تقیہ نہ کرے تو اور کیا کرے؟ آپ کو حیرت ہو کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں ہم علی کے ماننے والے ہیں, ہم علی کے ماننے والے ہیں, علی کے ماننے والوں کا حال دیکھو. علی کے ماننے والے کہتے ہیں کہ حضرت علی نے 23 سال تک جن کو امیر المومنین کہا, جن کے پیچھے نمازیں پڑھی, جن کو مقتدا بنایا, جن کو پیشوا بنایا, اور 23 سال تک حضرت علی جن کے مشیر رہے, جن کے وزیر رہے, حضرت علی نے جن کے نکاح میں اپنی بیٹی دی, حضرت علی کے نکاح کے جو گواہ بنے. شیعت کہتی ہے کہ حضرت علی جن کے پیچھے نماز پڑھتے تھے ان کو کافر سمجھتے تھے. شیعت کہتی ہے حضرت علی جن کے وزیر بنے ان کو کافر سمجھتے تھے. اور آج کا کوئی بزدل انسان بھی کافر کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, منافق کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, کافر کا وزیر نہیں بنتا, کافر کو بیٹی نہیں دیتا. اور شیعت کہتی ہے کہ علی ابو بکر کو کافر سمجھتے تھے لیکن پیچھے نماز پڑھتے تھے, عمر کو کافر سمجھتے تھے لیکن بیٹی کا نکاح دے دیا, عثمان کو کافر سمجھتے تھے لیکن ان کے وزیر بن گئے. کیونکہ ان کے پہلے امام نے بقول شیعہ کے کہ علی 23 سال تک جھوٹ بولتے رہے, منافقت سے کام لیتے رہے, تجل فریب دھوکہ کرتے رہے. اس لیے شیعت کہتی ہے کہ ہم بھی مجبور ہے کہ اگر دھوکہ نہ کرے جھوٹ نہ بولے ایمان جاتا ہے, دجل نہ کرے ایمان جاتا ہے, بے ایمانی نہ کرے ایمان جاتا ہے, کدھر سے کام نہ لے تو ایمان جاتا ہے. میرے بھائیو دنیا کا کوئی ایسا مذہب ہے؟ اور یہ بتاؤ کہ حضرت علی کے بارے میں جو یہ نقشہ پیش کرے کہ حضرت علی کافروں کو امام بناتے تھے, کافروں کو اپنا داماد بناتے تھے, کافروں کے مشیر بنتے تھے, کافروں کے وزیر بنتے تھے, وہ حضرت علی کی توہین کرتا ہے یا ان کی منقبت بیان کرتا ہے؟ دنیا میں شیعہ سے بڑھ کر حضرت علی کی توہین کرنے والا کوئی نہیں. کوئی ہے؟ ایک بچہ جس کی عمر 5 سال ہو اسے یہ کہو کہ جو شخص تیرے باپ کا دشمن ہے تو اس کی تعریف کر, وہ بچہ کہتے کہ میں باپ کے دشمن کی تعریف نہیں کر سکتا. 5 سال کے بچے کو کہو کہ تو ہندو کے پیچھے نماز پڑھ, اور 5 سال کا بچہ ہندو کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. سنیو تم کہا ہو 5 سال کا بچہ کافر کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, باپ کے دشمن کو سلام نہیں کرتا. شیعت کہتی ہے کہ علی جو شیر خدا تھے, جو عبد اللہ تھے, جو پیغمبر کے نواز تھے, پیغمبر کے چچا داد بھائی تھے, جو بہادر تھے, جرنیل تھے, علی جو شجاعتوں کے امیر تھے, علی جو تمام بہادروں کے سرتاج تھے, اور 5 سال کا بچہ باپ کے دشمن کو سلام نہیں کہتا. شیعت کہتی ہے علی رسول کے دشمن کو, علی قرآن کے منکر کو, علی منافقوں کو, کافروں کو سلام کرتا رہا, ان کے پیچھے نماز پڑھتا رہا, اور اپنی بیٹی ان کو دے کر دماغ بناتا رہا. بتلاؤ شیعت حضرت نے حضرت علی کو کتنا مشکل کرا دیا، کتنا بےمان کرا دیا، حضرت علی کی کس قدر توہین کی، شجت علی کی جتنی توہین کی ہے، خدا کی قسم کائنات میں کسی شخص نے علی کی اس قدر توہین
نہیں کی۔ علی کے دشمن بلانا، علی کے دشمن بلانا، علی کے دشمن بلانا۔
اور یہاں تک کہ اگر آپ کا کوئی دشمن ہو اور ہو بھی کافر، آپ اپنی اولاد کا نام کسی کافر کے نام پہ رکھتے ہو؟ رکھتے ہو؟ کہتے ہیں حضرت علی جن کو کافر سمجھتے تھے، حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن حسین کے بعد پیدا ہوئے، نام رکھا پیغمبر کے نام پہ محمد۔ آج شیعہ اس محمد کو محمد بن علی نہیں کہتے، اس کی ماں کی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں محمد بن حنفیہ۔ چوتھے بیٹھے ہوئے حضرت علی کو سوال کیا گیا کہ دو بیٹوں کے نام تو رسول نے رکھے تھے، تیسرے بیٹے کا نام آپ نے پیغمبر کے نام پہ رکھا، چوتھا بیٹا پیدا ہوا ہے، مبارک ہو علی تیرا چوتھا بیٹا پیدا ہوا ہے، بتلاؤ نام کیا رکھتے ہو؟ علی نے کہا میں اس کا نام وہ رکھتا ہوں جو نام پیغمبر کے یار غار کا تھا، میرے بیٹے کا نام صدیق ہے، میرے بیٹے کا نام ابو بکر ہے۔ علی کے پانچویں بیٹے پیدا ہوئے، لوگ آئے کہ علی کیا نام رکھتے ہو؟ کہا میں اس کا نام عمر رکھتا ہوں۔ حضرت علی کے چھٹے بیٹے پیدا ہوئے، لوگوں نے پوچھا کیا نام رکھتے ہو؟ کہا میں اس کا نام عثمان رکھتا ہوں۔ اور تو تو اپنے دشمن کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام نہیں رکھتا ہے، اگر حضرت علی کی ابو بکر عمر اور عثمان سے دشمنی تھی تو بتلاؤ کہ حضرت علی نے اپنی اولاد کے یہ نام کیوں رکھے؟
چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی۔
ایک شیعہ کہتے ہیں، کہتے جی ناموں میں کیا برائی ہے، نام تو اچھے، اس لیے حضرت علی نے رکھ لیے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ پھر تم اپنے بیٹوں کے نام بھی رکھ لو۔ اس نے کہا اگر میں نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ لیا، اگر عمر رکھ لیا، اگر عثمان رکھ لیا تو شیعت میرا بائیکاٹ کر دے گی، شیعت میرا بائیکاٹ کر دے گی۔ آج کا کافر تو اتنا غیرت مند ہے کہ وہ جس کا نام ابو بکر ہو اس کا بائیکاٹ کر دے، جس کا نام عمر ہو اس کا بائیکاٹ کر دے، جس کا نام عثمان ہو اس کا بائیکاٹ کر دے۔ ظالمو تم اپنے بارے میں غیرت کا اعلان کرتے ہو، میرے علی کو بے غیرت کہتے ہو؟ جو قوم سیدنا علی کو بزدل اور بے غیرت قرار دیتی ہے، بتلاؤ کہ اس قوم کے ایمان کے ختم ہونے میں آپ کو کوئی شک ہے؟ نہیں۔ میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جو جھوٹ بولنے کو جائز قرار دے، لیکن شیعہ وہ مذہب ہے جو کہتا ہے کہ اگر جھوٹ نہیں بولو گے تو تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ چوتھی بات، دنیا کا کوئی مذہب زنا کو عبادت ہے کہ زنا کرو ثواب ملے گا، زنا کرو درجہ مل جائے گا؟ وہ بات مذہب شجت ہے جو اعلان کرتی ہے کہ تم اگر زنا نہیں کرو گے، تم متا نہیں کرو گے، تم یہ متے کی عبادت نہیں کرو گے تو قیامت کے دن اٹھو گے تمہارا ناک کٹ جائے گا، تمہارے کان کٹ جائیں گے، دانت ٹوٹ جائیں گے، تمہارا مسئلہ ہوگا وہ کھڑا ہو کے کہے گا یار اب میرے دانت کہاں گئے، میرا ناک کہاں گیا، میری آنکھیں کہاں گئی، میری بلائی کہاں گئی، میرے کان کہاں گئے۔ تو شیعت کہتی ہے کہ رب کی طرف سے جواب دیا جائے گا کہ تو نے متا نہیں کیا تھا، تو نے زنا نہیں کیا تھا، اس لیے تجھے سزا ملی ہے کہ تجھے مستیا مسلح کر دیا گیا ہے۔ میرے بھائیو، پھر شیعت نے یہ کہا کہ جو ایک مرتبہ زنا کرتا ہے اس کا درجہ حسین کا پہ ہو جاتا ہے، جو دو مرتبہ زنا کرے وہ حسن کے درجے پہ، جو تین مرتبہ زنا کرے وہ علی کے درجے پہ چلا گیا۔ ہائے، شیعت نے کیا بکواس کر دی! سنیو، تمہاری غیرت کب بیدار ہوگی؟ تم کب ہوش میں آؤ گے؟ شجت کی نفرت تمہارے رگوں پہ میں اور کب سرایت کرے گی؟ شجت نے یہ نہیں کہا کہ جو نماز پڑھے گا یہ درجہ پائے گا، جو روزہ رکھے
رکھے گا، یہ درجہ پائے گا. سید نے یہ نہیں کہا کہ جو حج کرے گا یہ درجہ پائے گا. اور سید کہتی ہے جو چار مرتبہ مزا کر لے، جو چار مرتبہ بدکاری کر لے، جو چار مرتبہ بنا آئے، وہ نبی کا درجہ پا گیا. مجھے بتلاؤ کہ جو قوم زنا کرنے سے نبی کا درجہ حاصل ہونے کا عقیدہ رکھتی ہو، آپ کو اس کے کفر میں اب بھی شک ہے؟ میرے بھائیو، دنیا میں کوئی گروہ، کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ گالی دینا ثواب ہے. گالی دینا، آپ کو میری بات سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آپ کچھ ٹھنڈے ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ کو گرم کرنے کے لیے میرے پاس نسخے ہیں اور میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کو کھلانا چاہتا ہوں. دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں گالی دینا عبادت ہے. کوئی مذہب ایسا؟ چلو چھوڑے سب، عام مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں ہم اور عام مسلمان ہیں. مجھے بتلاؤ کہ ہمارے مذہب میں فرعون کو، حمان کو، قارون کو گالی دینا کسی نماز کے بعد ہمارے مذہب کا حصہ ہے؟ آپ فجر کی نماز کے بعد ابو جہل کو کتنی گالیاں دیتے ہیں؟ دو دیتے ہیں؟ ایک دیتے ہیں؟ کوئی نہیں دیتے. اس لیے کہ ہمارے مذہب کا حصہ ہی نہیں. دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں گالی دینا عبادت ہو، مذہب کا حصہ ہو. سنیو، شیعہ وہ مذہب ہے، یہ وہ گندا عقیدہ جو یہ کہتا ہے کہ گالی دینا عبادت ہے، گالی دینا مذہب کی ضرورت ہے، گالی دینا نجات کے لیے ضروری ہے. اور ظالموں، گالی تو دیتے ہو لیکن بتلاؤ کہ کس کو گالی دو گے؟ فرعون کو گالی دو گے؟ قارون کو گالی دو گے؟ ابو جہل کو گالی دیتے ہو؟ سید کہتی ہے ہم کسی کو گالی نہیں دیتے، ہم گالی دیں گے، ضرور دیں گے، اور گالی پیغمبر کے صحابہ کو دیں گے. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم شیعوں پہ لعنت کرتے ہو اور تم زیادتی کرتے ہو، تم شیعوں پہ بے شمار لعنت کے نعرے لگاتے ہو. سنیو، کیا تم نے شیعت کی کتاب نہیں پڑھی؟ ملا باقر مجلسی، اور جس کو خمینی نے کہا کہ یہ ہمارا مذہبی پیشوا ہے، یہ ہمارا مذہبی لیڈر ہے، وہ اپنی کتاب عین الحیات میں لکھتا ہے کہ اللہ نے جس طرف سورج غروب ہوتا ہے مغرب کی جانب ایک شعر آباد کیا ہے، اس شعر کا نام بلکا ہے، اس شعر میں ایک قوم آباد ہے. وہ قوم کتنی ہے؟ اس کی تعداد کتنی ہے؟ شیعہ کہتے کہ اس دھرتی پر، اس زمین پر جتنے انسان ہیں وہ لوگ ان انسانوں سے 70 گنا زیادہ ہے. یعنی اگر آج پوری دنیا میں 1 کھرب انسان ہے تو وہ شہر بلکہ کے 70 کھرب انسان ہے. سید کہتی ہے وہ 70 کھرب لوگ کھاتے کچھ نہیں ہے، پیتے کچھ نہیں ہے، وہ کوئی کام نہیں کرتے، کوئی کاروبار نہیں کرتے، وہ صرف ایک کام کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ ہائے، سید کہتی ہے کہ 70 کھرب انسان صبح شام سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے ابو بکر عمر پہ لعنت کرتے ہیں. آج تم ہمیں کہتے ہو کہ سید پہ لعنت کے نعرے کیوں لگاتے ہو؟ اور تم ہمیں کہتے ہو کہ تم زیادتی کرتے ہو؟ آئے میں تیرے باپ پہ لعنت کروں اور تو تل میرا اٹھتا ہے، اور تیری ماں کو گالی دوں، تیرے تن بدن میں آگ لگتی ہے. سنیو، تم اپنی ماں کو گالی برداشت نہیں کرتے، اور تم اپنے باپ پہ لعنت برداشت نہیں کرتے. بتلاؤ پیغمبر کے یاروں کا کیا قصور ہے، اور پیغمبر کی جماعت کا کیا جرم ہے کہ شیعت کہتی ہے 70 کھرب انسان ابو بکر عمر پہ لعنت بھیج سکتے؟
للکار ہے.
دوستو، شیعت وہ مذہب ہے، شیعت وہ دھرم ہے کہ جو تمام اخلاقیات کی تمام تہذیب کے حدود کو پواس کرتے ہوئے وہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ شیعت کہتی ہے ہم نے امام سے سوال کیا کہ قرآن میں جو فرعون حامان کے نام آئے ہیں اس فرعون سے مراد کون ہے حامان سے مراد کون ہے کہتے ہمیں ہمارے اماموں نے کہا کہ قرآن میں فرعون ابو بکر کو کہا گیا ہے اور حامان عمر کو کہا گیا ہے آج پیغمبر کی جماعت کو کھلے عام کافر کہا جائے اور عام میں ٹس سے مس نہیں ہوتی آج ہمیں کہتے ہو کہ مسلمانوں کو کافر کہنا کفر ہے یہ بات ہم بھی مانتے ہیں یہ بات 3 جون کو راول پنڈی کے ڈی آئی جی سے مولانا ضیاء الرحمان فاروقی اور میں نے کی تھی جب اس نے کہا کہ میں شیعہ کو کافر نہیں کہتا ہوں تو مولانا فاروقی نے کہا کہ ڈی آئی جی صاحب یہ بتلاؤ اگر کوئی مجھے کافر کہے میرے باپ کو کافر کہے آپ کو کافر کہے آپ کے باپ کو کافر کہے تو آپ کیا کہو گے وہ ڈی آئی جی نیازی کہنے لگا کہ میں مسلمان ہوں میرا باپ مسلمان ہے مولانا آپ مسلمان ہیں آپ کے باپ مسلمان تھے ہم مسلمان ہیں اگر کوئی ہمیں کافر کہے وہ خود کافر ہے ہمیں بےمان کہے وہ خود بےمان ہے میں مرتد کہے وہ خود مرتد ہے تو فاروقی صاحب نے کہا ڈی آئی جی صاحب اور مجھے کافر کہے تو کافر ہے تجھے کافر کہے تو کافر ہے اور خمینی نے پیغمبر کے صحابی فاروق اعظم کو کافر کہا ہے زندگی کہا ہے بتلا تم خمینی کو کافر کیوں نہیں کہتے سنیو آج تم اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہو آج تم اپنی دولت کے لیے لڑتے ہو اور تمہاری خون پسینے کی کمائی اور تمہارے جمع کیا ہوا کاروبار کا مال جو گھر میں رکھا ہے اور اگر کوئی ڈاکو لوٹ کے لے جائے اور تمہارا گھر ٹوٹ جائے تمہاری دکان پہ ڈاکہ پڑ جائے تمہارا مال چوری ہو جائے تمہارا سکون چھن جاتا ہے اور تمہارا چین چھن جاتا ہے اور تمہیں نیند نہیں آتی تم تڑپتے ہو مرتے ہو روتے ہو کہ میری پونجی لٹ گئی میری محنت لٹ گئی میرا مال لٹ گیا لوگوں صحابہ پیغمبر کی محنت ہے اور صحابہ میرے پیغمبر کا خون پسینہ ہے اور صحابہ میرے پیغمبر کی پونجی ہے صحابہ میرے پیغمبر کی وراثت ہے اور پیغمبر کی پونجی لٹ گئی اور پیغمبر کی محنت پہ ڈاکہ پڑ گیا اور پیغمبر کی وراثت کو کافر کہہ دیا اور تمہاری پونجی لٹ جائے تمہارا سکون مٹ جائے بتلاؤ پیغمبر کی پونجی اور لٹ گئی ہے تمہارا ہم سے کیسے
ختم ہوا
ہمیشہ ساکی کے سیٹ ہاؤس آپ
گرو ان کا بھیڑیا خمینی ہے گرو ان کا بھیڑیا خمینی ہے گرو ان کا بھیڑیا خمینی ہے ابن سبا ملنگ کو ناکام کر دے کائے دن کا ہے ابن سبا ملنگ کو ناکام کر دے کائے دن کا ہے ابن سبا ملنگ کو ناکام کر دے ملنگ کو ان کا ہے ابن سبا کام کر دے ہے یہودی
ٹھیک ہے نا ان کا پیشوا ٹھیک ہے نا بھائی یہودی ان کا
میرے کیا نعرے تکبیر دن کا ہے ابن سبا ملنگ کو ناکام کر دے آ سنی میدان میں تو آ ملنگ کو ناکام کر دے آپ کا انفی کو نفذ کرا بنگی بیری ہے سیدھی کے یار وار کا
ہے جانا
بنگی بیری ہے سیدھی بنگی بیری ہے سیدھی کے یار وار کا پہ جوتے برسا ملنگ کو ناکام کر دے ان کافروں پہ جوتے برسا ملنگ کو ناکام کر دے ان کافروں پہ جوتے برسا ملنگ کو ناکام کر دے آ سنی میدان میں تو آ ملنگ کو ناکام کر جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے ان کی فکر ان کی ان ذاکروں کی ہو سکتا
اپنی بنائی ہوئی اس کا جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے, جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے ایسی فکر پر ہمیں اختلاف ہے, ایسی فکر پر ہمیں اختلاف ہے. کچھ غور کرو صدر سے ملنگ کو نکام. ٹھیک ہے نا,
ٹھیک ہے.
او بابا جی صدر دیا امیر المومنین حضرت صاحب ایک وقت کا سر لبنا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, چلا جائے گا نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر ان کافروں پہ جوتے برسا ملنگ کو ناکام کر دے. کچھ غور کرو صدر سے ملنگ کو ناکام تو نہیں گئے. اب میں ان کی فکر جعفری کا شناختی کارڈ پیش کرتا ہوں. تھوڑا سا تو تھوڑی سی پہچان کے داغ کہاں ہے. ٹھیک ہے نا جی, تھوڑی سی پہچان بس. ویسے تو میں مطالعہ کرتا ہوں ان کی کتابوں کا, ایک دو حوالے پیش کروں تو فرمائیے. میں کہہ رہا ہوں کہ فکر جعفری کا ہو گیا کمال ہے, فکر جعفری کا ہو گیا کمال ہے, فکر جعفری کا ہو گیا کمال ہے, ایسی فکر میں تو کیا گدا بل پڑا بابا بل پڑا صدقہ کیا حلال ہے بھائی. شکر ہے شکر ہے. گدا گدا سالم حلال, گدا سالم جس پاس حلال جیسا رنگ ویسی خوراک. نعرہ نعرہ تکبیر. اور توجہ آگے سنو, میں کہتا ہوں فکر جعفری کا ہو گیا کمال ہے, فکر جعفری کا ہو گیا کمال ہے, ایسی فکر میں تو گدا بھی حلال ہے, ایسی فکر میں تو گدا بھی حلال ہے. کرے تھوک سے یہ استن گیا واہ مذہب, اے مذہب ہے. انہوں نے کتاب کا حوالہ نہ ہوئے تو سر قلم کر دیا. انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی, میں ان کی محفل سنوارتا ہوں, چراغ میرا ہے رات ان کی. میں سوچتا سا کہ ملنگ استنجا کر دے کیوں نہیں. میں سمجھا کہ بھائی کچھ ہوئے جیڈے بدتمیز ہو انسان تھا. ٹھیک ہے نا بھائی, انسان تھا استنجا کیوں نہیں کرتے. جب میں مطالعہ کیتے لکھے کہ تھوک نال کم توڑ لینا ہے. سنیا پانی ضرورت نہیں استنجا جائے. ساڈی اس مطلب تو سات سلام سے تو بندہ پلا پونا نہیں. ٹھیک ہے, نعرہ نعرہ تکبیر. کام کر دے کرے تھوک سے یہ استنجا ملنگ کو ناکام کر دے. آ سنی میدان میں ملنگ کو ناکام کر دے. بکتے حضور کے گھرانے کو ہمارے بھائی ہیں اور